معصوم يقوم معصوم يقوم معصوم يقوم معصوم يقوم معصوم يقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین کرام السلام علیکم. مدارس امامیہ پاکستان کی جانب سے اشرہ کرامت کے سلسلے میں ہم آپ کو ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں جو کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں. اور اسی مناسبت سے ہم اپنے ایک مستقل ٹاک شو کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام کا نام ہے ہمارے مکتب میں. اس پروگرام میں ہم انسانی زندگی کے مختلف سماجی، سیاسی، فقہی و علمی موضوعات پر جید علماء کرام اور مختلف ماہرین کو بلا کر گفتگو کریں گے. اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات ہماری اسکرین پر موجود رابطہ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات ہم اس پروگرام کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک مدارس امامیہ پاکستان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں، تاکہ جس کے ذریعے آپ ہمارے آئندہ آنے والے موضوعات اور پروگرامز کو بروقت دیکھ سکیں اور ان موضوعات سے متعلق سوالات آپ ہمیں بھیج سکیں گے. اور آج کا موضوع اشرہ کرامت کے حوالے سے ہے کہ جو کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے عنوان پر ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے قم سے آئے ہوئے ہمارے مہمان مولانا سید حیدر علی جعفری کو، کہ جو جوار جناب معصومہ قم میں عرصہ دراز سے تحصیل علم میں مشغول ہیں. ہم آج اپنے اس پروگرام میں قبلہ کو خوش آمدید کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے سوالات کی جانب جو کہ آج کی مناسبت سے ہماری ٹیم نے تیار کیے ہیں اور گاہے بگاہے ہمارے ناظرین یوٹیوب چینل ہمارا دیکھ کر ہم سے سوالات کرتے ہیں. قبلہ، سب سے پہلے تو ہم یہ سوال جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ جو ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہوں گے کہ روزے ولادت حضرت معصومہ کو روزے دختر کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ
بہترین سوال ہے. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے متعلق اور ہم نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی کے بعد جس طرح اور مختلف ولادت اور شہادت کے ایام کو خاص روز سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی عنوان سے اس روز کو بنایا جاتا ہے. اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت میں اور روز ولادت کو روز دختر کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ خاص عنوان کیوں دیا جاتا ہے بی بی کی شخصیت کو. یہ خود عنوان ایسا ہے کہ جس پر آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والسلام کے، جنہوں نے اپنی بیٹی کے اوپر فخر کیا تھا. اور ایک بہت معروف واقعہ ہے کہ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی ایک تلخ زندگی تھی اور اس کے اندر بہت دشواریاں تھیں اور ہم دیکھتے تھے کہ دشمنوں کی طرف سے بھی اور ظالم حاکموں کی طرف سے بھی ایک احاطہ زندگی بہت تنگ تھا امام کے اوپر. تو لوگ جب امام سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف گروہ آتے تھے، مختلف افراد آتے تھے امام سے ملنے کے لیے. ایک دفعہ ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کے گھر تشریف لائے کسی اور خطے سے مدینے یہ گروہ آیا تھا اور یہ کچھ سوالات لے کے امام کی خدمت میں آیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ امام اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں ہے اور یہ باخبر ہوتے ہیں گھر والوں سے کہ امام مدینے سے باہر کسی امور کے لیے، امر کی وجہ سے مدینے سے باہر تشریف لے کے گئے ہوئے. تو یہ اپنے سوالات جو ہے وہ گھر میں چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ راوی نے جس طریقے سے اس واقعے کو لکھا کہ ایک 8 سالہ بچی یہ سوالات موصول کرتی ہے اور یہ سوالات جب وہ ان کو ملتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم تشریف لائیں تو یہ سوالات ان کو دیے جائیں تاکہ ان کے جوابات ملیں. سو جیسے ہی یہ بچی وصول کرتی ہے ان سوالات کو تو کچھ ہی دیر بعد یہی 8 سالہ بچی ان کے جوابات تحریر کر ان کے حق میں دے دیتی ہے. تو ان کے لیے بھی بہت تعجب تھا کہ امام سے کیے ہوئے سوالات، اس کی تحریر ایک 8 سالہ بچی سے اسی گھر سے ہمیں دریافت ہوتے ہیں. بہرحال جب یہ رخصت ہوتے ہیں ان جوابات کو لے کے، تو راستے میں جب مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو خود امام وقت سے، اسی زمانے کے امام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور یہ سارا ماجرا یہ گروہ اور ان کے افراد امام کی خدمت میں جب پیش کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ تحریر بھی امام کو دکھاتے ہیں جو امام کے گھر سے ان کو موصول ہوتی ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے دختر کی طرف سے ہمیں یہ جوابات جو ملے, تو امام ان جوابات کو ایک سری مطالعہ کرتے ہیں, اس تحریر کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا. راوی نے کہا کہ امام نے تین مرتبہ تکرار کیا تحریر کو پڑھ کے کہ یہ بالکل مناسب اور بالکل درست جوابات آپ کے سوالات کے تھے. تو امام کاظم نے تین دفعہ فرمایا تھا کہ فداہا ابوہا, کہ آپ کے والد آپ پر قربان ہو. تو یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا, اور یہ اس بیٹی کے اوپر جو ناز کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, اس وجہ سے اس کو ایک عنوان مل گیا بی بی کی ولادت کو, کہ اس بیٹی کے اور بھی کردار ہیں جو کہ دراصل امام ہفتم کی بیٹی ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے ایک امام کی امام ہشتم کی بہن قرار پاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بیٹی کے عنوان سے بھی ایک فخر ہے, اسی طریقے سے بہن کے عنوان سے بھی ایک فخر ان کی زندگی میں کہ امام کے شانہ بشانہ ہیں. لیکن یہاں پہ جو امام کاظم نے فخر کیا ہے دختر, اور اسی طرح ائمہ سے جو ایک بیٹی کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں ائمہ معصوم سے معصومین سے, ہم بی بی معصومہ کی زندگی میں اس کو دیکھتے ہیں بحیثیت ایک بیٹی, جس طریقے سے جناب سیدہ بحیثیت ایک بیٹی فخر ہے. ہم کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنی والد کی زینت ہے, اسی طرح بی بی معصومہ کو بحیثیت بیٹی ایک فخر حاصل ہے اپنے والد کی طرف سے. تو یہ یوم دختر کے عنوان سے انقلاب اسلامی کے بعد قرار پایا.
بہت شکریہ, بہت ہی اچھا جواب دیا ماشاءاللہ آپ نے, جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں آپ سے دوسرے سوال کی جانب. قبلہ سے یہ سوال کریں گے, قبلہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود معصومہ قم کی جو ایک خدا نے ایک شان دی ہے ماشاءاللہ, اور حرم مبارک کی ایک شان ہے قم میں, اور پورے ایران اور پورے دنیا کے لیے ماشاءاللہ ایک بہترین یہ ایک ہمارے لیے سب کے لیے ایک سعادت کا مقام ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ایران میں یعنی آئمہ اہل بیت کے نسل مبارک سے یعنی کئی سو جو ہے نبی امام زادے اور امام زادیاں جو ہے مدفن ہیں, مگر یہ جو شان حرم کی ہے خود بی بی کی قبر کی ہے, اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے کہ یہ کیوں خدا نے اتنی شان یعنی عنایت کی ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ لوگ اس کی جانب راغب ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں.
جی بالکل, مقامات مقدسہ کے اندر جس طرح پوری دنیا کے اندر زائرین جاتے ہیں, شام جاتے ہیں, ایران جاتے ہیں, عراق جاتے ہیں, لبنان بھی جاتے ہیں اس کے اندر, یا مدینہ جاتے ہیں, مکہ جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض جگہیں ایک منفرد اہمیت کے حامل ہیں. ایران میں اگر ہم دیکھیں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مرقد کے اوپر رونق ہے اور وہ جو ان کی شان و شوکت ہے, امام رضا کے بعد اگر ہم کسی غیر معصوم کے قبر پر اور غیر معصوم کی مرقد پر اور روزے کے اوپر کوئی رونق دیکھتے ہیں, تو پورے ایران کے اندر بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ خود 100 سے زیادہ تو ہمارے پاس مدفن جائے مدفن امام زادوں اور امام زادیوں کا قم مقدسہ کے اندر ہے, اور پورے ایران میں اور مختلف جگہوں پر بھی ہے, لیکن وہ ایک خاص منفرد شان و شوکت کے ساتھ اس حرم کا قم کے اندر ہونا اور اس حرم کا اس طریقے سے آباد ہونا, یہ خود بی بی کی شخصیت کی وجہ سے ہے, جو کہ ہمیں روایات معصومین کے اندر گائے بگائے ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ بی بی کی شان و شوکت, بی بی کی منزلت اور بی بی کا مقام, جس کی وجہ سے جتنا متوجہ ہوتے چلے گئے بی بی کے حرم کو اتنا تقدس اور بی بی کے حرم کو اتنی اہمیت ہماری طرف سے بھی دی جانا شروع ہو گئی. اس کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے وہ روایات کے جو بی بی کے بارے میں آئی میں معصومین سے آئی ہیں. خود امام صادق نے علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے آئمہ کی اس دختر کے بارے میں امام صادق تک سے روایات ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے مثلاً ہماری ایک بیٹی اہل بیت میں سے ایک خاتون جو ہے وہ یہاں قم میں جن کا مدفن ہوگا, اور امام فرماتے تھے کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم شیعوں کے لیے ایک شافعہ بنیں گی روز محشر, اور وہ شفیع بنیں گی شیعوں کے لیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام نحوم یعنی ان کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی روایت ہے کہ جس نے بھی قم میں ہماری جدہ, انہوں نے اپنی پپی کا لفظ استعمال کیا کہ منظارہ امتی فی قم وجبت لہ الجنہ, کہ جس نے ہماری پھپھی کی قم میں زیارت کری اس کے لیے جنت واجب ہے. اب یہ مقام زیارت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا آئمہ کی روایات کے اندر آیا. یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ جن کی بہن ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من زارا معصومہ بقم کمن زارنی, یعنی کہ جس نے قم میں زیارت کری بی بی معصومہ کی گویا اس نے میری زیارت کری مثلا توس میں اور مشہد کے اندر اور جہاں جائے متفن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. بس بی بی معصومہ کی زیارت ایک معصوم امام کی زیارت کے برابر ہونا, یہ امتیاز ہمیں باقی اہل بیت کی خانوادے سے تعلق رکھنے والی دختروں کے اندر نظر نہیں آتا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بی بی سیدہ کا مقام منفرد ہے, جناب زینب کا مقام منفرد ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد اگر بی بیوں میں ہم کسی کا مقام دیکھتے ہیں تو وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا مقام بزبان معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سے. اور ایک واقعہ کہ قم جس طرح سے آباد ہوا اس کے بعد اس حرم کو رونق ملی, وہ بہت معروف واقعہ آیت اللہ مراشی نجفی کے والد کا ہے کہ اس میں ان کا نام تھا محمود مراشی نجفی, جو آپ کے والد تھے, یہ نجف میں تشریف فرما تھے اور بہت زیادہ اشتیاق ان کا یہ تھا کہ یہ زیارات کے لیے آتے جاتے تھے, قم بھی تشریف لاتے تھے یہ, لیکن ان کا اشتیاق یہ تھا کہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ مجھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب ہو اور ان کی قبر کا پتہ چلے. اور البتہ ان کی سوانح حیات کے اندر یہ بھی آیا کہ وہ باقاعدہ اعمال انجام دیتے تھے, کچھ ان کے چہل روز کے ایام ایسے ہوتے تھے کہ جس میں وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس قبر کا پتہ چلے کہ میں بی بی کی زیارت سے محروم رہ گیا. تو کہتے ہیں کہ خود ایک دفعہ انہوں نے یہ اعمال انجام دیے اور 40 دن بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آتے ہیں اور آیت اللہ ان کی بات ہو رہی ہے ان کے والد کی محمود مراشی نجفی کی, اور ان سے آ کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جب تم مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہو, تمہارے دل میں کیا بات ہے جو ہم سے اس قدر تم نے رابطے کے لیے کوشش کی, تو اس میں آغا فوراً یہ سوال امام کے بارگاہ میں کرتے ہیں, میں بی فاطمہ کی قبر مبارک کا اگر پتہ چل جائے تو وہ فرماتے کہ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے, کیوں جو کہ وہ برکت نا ان سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن وہاں امام ششم نے یہ فرمایا کہ وہ تمام برکات, وہ تمام جو فیض و فیوز کے برکات بی بی فاطمہ کی قبر پر ہیں, اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہا کہ علی کا بقم, کہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ قم کی طرف جائیے, آپ قم کی طرف توجہ کیجئے. اور اس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی, اور یہاں سے آیت اللہ محمود مرشی نجفی آپ متوجہ ہوتے ہیں. اور تقریباً ان کے سوال حیات میں آیا کہ تقریباً سال میں 2 مرتبہ قوم آتے تھے اور بی بی کی زیارت کرتے تھے, اور یہ پچھلے 100 سال کے ہی آپ کی خدمت میں داستان عرض کر رہا ہوں. اور یہ جب یہاں پہ آتے تھے تو باقاعدہ ظاہر بن کے آتے تھے, بالخصوص سے خاص توجہ دیتے تھے اس کو. اور پھر خود آپ کے فرزند آیت اللہ مراشی نجفی جو کہ معروف ہیں, جن کا کتاب خانہ بی بی کے حرم کے قریب بھی ہے اور ان کا مدفن بھی ہے, اور اس کتاب خانے کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے علوم محمد و آل محمد کی ترویج میں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والد یہاں آتے تھے تو اس میں آیت اللہ عبدالکریم حائری جو کہ معروف ہیں کہ موسس ہے جنہوں نے سمجھے بنیاد رکھی ہے حوض علم قم کی, تو یہ آیت اللہ محمود مرشی نجفی سے بہت انسپائر ہوتے ہیں, کیونکہ قم نجف کے اندر ایک بہت مستحکم ایک بہت محکم استاد کی حیثیت ان کو حاصل تھی, جو کہ قم آتے تھے چلے جاتے تھے. یہ آیت اللہ عبدالکریم حائری نے آیت اللہ محمود مرشی نجفی کو یہاں پہ روکا, جب یہ محمود مرشی نجفی کو یہاں پہ روکا کہ آپ کے لیے قم میں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی برکات یہاں پہ قم میں ہوتی تھی, تو جب یہ یہاں پہ باقاعدہ یہ ارادہ کرتے ہیں, یہ ارادہ کرنے کے بعد پھر یہاں قم شفٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر قم کے اندر پھر آپ کے فرزند ارجمن آیت اللہ مرشی نجفی بھی یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں آپ کے بعد. اور یہ معروف ہے ان کے لیے کہ بی بی معصومہ کے ہر روز زیارت کرنے والوں میں سب سے پہلے ظاہر آپ ہوتے تھے, اور بی بی کے دروازے کے باہر انتظار کرتے تھے کہ خادمہ کے دروازہ کھولے تو پہلی زیارت میں کروں, اور چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں چاہے شدید حالات ہوں چاہے برف ہو, آپ جو ہے وہ یہاں پہ یہاں تشریف لاتے تھے, اور یہ منظر سب نے دیکھا اس کے اندر. آیت اللہ مرشی نجفی جو دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ خاص وصیتیں بھی زیارت کے بارے میں کر کے جاتے ہیں بعد میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز نے اس خواب نے اس کی تعبیر نے پھر اس کو اس نے دیکھا کہ علماء کی توجہ ہوئی اور سب نے جانا بی بی کی عظمت کو کہ کس طریقے سے پھر یہ حرم کے آباد ہونا شروع ہوا کہ بی بی کے حرم کو یہاں سے رونق.
خاص طور سے انقلاب اسلامی کے بعد سے تو بہت زیادہ
بالکل بھی انقلاب اسلامی کے بعد جب یہ روایات اور یہ واقعات اور یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں, لیکن بات تھی کہ اختیار میں نہیں تھا اس کو رونق کو دینا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے مدافعت اہل بیت کا فریضہ انجام دیا, اس کے اندر یہ اس طرح کے یہ کام بھی انجام پائے کہ جو اہمیت تقابل اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن جتنی توانائی جتنی طاقت ایک اسلامی حکومت میں تھی اس نے اس رونق کو اپنے تئیں انجام دیا.
ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا جواب دیا ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ محترم مولانا حیدر علی جعفری صاحب جو ہے بہترین انداز میں ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب اور قبلہ سے پوچھیں گے. قبلہ آپ یہ فرمائیے کہ جس وقت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا حیات تھیں تو اس وقت کے سیاسی کیا ایسے مسائل تھے اور اس وقت کے کیا اس کے اثرات تھے کہ جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے فیس کیے, اور آپ کا اس وقت کردار کیا تھا کہ جب ظالمین کی حکومت تھی اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے کس طرح اپنے بھائی کا دفاع کیا, یا اس وقت کے جو معاملات ہیں اور جو سلسلے ہیں آپ اس پہ روشنی ڈالیں.
بالکل, بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اندر اگر ان کے القابات ہی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی کی شخصیت کو ایک عابدہ کے طور پہ, بی بی کی شخصیت کو ایک محدثہ کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے. معصومہ کریمہ آپ کے القاب میں سے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ بی بی فقط ایک ایسی خاتون کے طور پہ کہ جس کو فقط اپنی اپنی انفرادی زندگی سے سروکار ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی اور معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سروکار نہیں رکھتی, زیادہ ایسی شخصیت نہیں تھی. بی بی کی شخصیت کا جو سیاسی اور معاشرتی پہلو ہے وہ واقعاً ہم کہیں گے کہ جناب سیدہ کی وارثہ قرار پاتی ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. جناب زینب کا کردار ادا کرتی ہیں اپنے والد کی زندگی اور جو واقعہ آپ کی خدمت میں ایک پیش بھی کیا, اور اسی طرح اپنے بھائی کی زندگی میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بنو عباس کے جو یہ حاکم ان 100 سالوں میں تقریباً حکمرانی کر رہے تھے, جس کے اندر بنو عباس کے ظالم ترین حکمران ہارون الرشید کا دور ہے جس کو امام صادق نے بھی درک کیا, امام موسیٰ کاظم نے بھی درک کیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں آگے امام علی رضا کے دور میں مامون الرشید جو ان کے بیٹے تھے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو سیاست نہیں کی تھی سیاست میں کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں سیاست میں اپنے والد کے بھی والد نکلتے ہیں, یعنی اپنے باپ کے بھی باپ نکلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید جو ظلم و ستم کرتا تھا تو اپنے اس کا بھی ظلم کرنے میں باپ کا بھی باپ نکلا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید کے زمانے کے اندر حالات اور بہت تنگ ہو جاتے ہیں. یا جیسے ہم نے امام کاظم کی زندگی میں دیکھتے ہیں 14 سالہ آپ کے والد 14 سالہ قید کے اندر رہتے ہیں, اور اس کے اندر بھی اصحاب امام کی حالت بھی کوئی بہت اچھی اس کے اندر بھی نظر نہیں آتی. ہم یہاں بی بی معصومہ کے سیاسی کردار کو دیکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے مامون الرشید کی اور امام وقت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو, وہ مدینے سے بلاتا ہے خراسان اور چاہتا ہے کہ ایک ظالم حاکم کے میں کسی طریقے سے امام رضا جو میری حکومت سے میری حاکمیت سے میری سیاست سے راضی نہیں ہے, کسی طریقے سے ان کو اس طرح سے ظاہر کرتا تھا کہ اس مدینے سے جو امام مدینہ تر کر کے خراسان آ رہے ہیں یہ ہم سے راضی ہو گئے, اور میں نے جو ان کو حکومت کی پیشکش کی ہے ولی عہدی کی پیشکش کی یہ اپنی رضا سے اور تسلیم ہو کے بنو عباس کے مثلا حکمرانوں کے سامنے تسلیم ہو گئے. تو اس طرح کی تصویر جو کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں تھا, ممبر ان کے ہاتھ میں تھا, محراب ان کے ہاتھ میں تھا, اور جو کچھ ایک حکومت کے تحت ایک مشینری ہوتی ہے پروپیگنڈا کی وہ سب اس نے وہاں پہ لگا دی تھی. بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا اس حالات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی, اور اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خاص طور پہ امام رضا کو بدل ناخواستہ طلب کیا گیا ہے, زبردستی یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے, مدینہ ترک کروایا جا رہا ہے, خراسان کی طرف بلایا جا رہا ہے, اور اتنی پلاننگ تھی کہ کوئی یہ نہ نقل کر پائے کہ یہاں پہ امام رضا اپنے ارادے سے نہیں بلکہ زور زبردستی سے جا رہے ہیں, تو باقاعدہ ان جو افراد لینے گئے تھے جن کو راستے پر بھی مامور کیا گیا تھا جاسوسی پر بھی اور ان سب چیزوں پر, کہ کسی شیعہ علاقوں سے گزرتے ہوئے امام رضا نہ آئے, کہیں حقیقت سے آگاہ نہ کرتے. ہم دیکھتے ہیں یہ سفر کے اندر ایک مرف کے مقام پہ جب امام رضا پہنچتے ہیں تو وہاں پہ 18,000 قلم آمادہ تھے کہ امام کی جنبش ہو امام کے لبوں کی, اور ہم اس کو نوٹ کر لیں اور ہم اس کو قلم لکھ دیں.
حدیث بھی بہت مشہور ہے,
وہ حدیث مرف بھی کہلاتی ہے, بعض اس کو حدیث سلسلہ سو زہب کہا جاتا ہے, اس حدیث کو کہ جس کے اندر کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی, اور وہاں پہ امامت کا ایک منشور پیش کرتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم, کہ امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لوگ امامت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو امام پوچھتے ہیں تمہیں کیا معلوم امامت کیا ہوتی ہے اور تم کیا امامت کے بارے میں بات کرتے ہو, تو امام ایک چیزیں پیش کرتے ہیں, اس میں پھر کہتے ہیں کہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا, یہ والی بات جو کرتے ہیں کہ جو وہ عذاب سے بچ جائے گا, جو دائرے کے اندر آ جائے گا لا الہ الا اللہ کے اس کے اندر آ جائے گا, حسن کے اندر آ جائے گا, تو وہ عذاب سے بچ جائے گا, لیکن عذاب کے بچنے کی کچھ شرائط ہیں, اور بتایا نہیں گا امامت, کہا میں امام انا من شروط ہے, میں شرط ہوں اس سے بچنے کی. یہاں سے ہم امام کو دیکھتے ہیں, مطلب یہ کہتے ہیں کہ 18,000 قلم تیار تھے امام کی اس حدیث کو, اور سب میں لکھا, اور یہ حدیث متواتر احادیث میں سے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ امام کو ایسے لے کے جایا جا رہا تھا کہ امام اپنی یہ حقیقت نہیں بتا پا رہے تھے لوگوں کو, اور جہاں پہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتا تو بڑی مشکلات امام کو اس پورے سفر کے اندر ہوئی, جس طرح امام وارد ہوتے ہیں. لیکن امام کو جب لے کے جایا گیا اور بی ماسمہ سلام اللہ علیہا مدینہ میں تھی, وہ یہ منظر کو دیکھتے ہوئے اب یہاں پہ جنگ نرم ہم دیکھ سکتے ہیں, جس کا رہبر موسم انقلاب اسلامی بھی یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں, دشمن جو چاہتا ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر جنگ نرم. اب دیکھیں خاتون کے اوپر ایک عسکری جہاد واجب نہیں ہے, لیکن جنگ نرم مرد و عورت کے اوپر یکساں واجب ہے, جنگ نرم واجب ہے. اسی طریقے سے جیسے جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد واجب ہے, اسی طرح جنگ نرم کو جہاد کبیر کہا گیا قرآن مجید کے اندر. یہ ایک مرد و عورت دونوں کے اوپر واجب ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بیبی معصومہ سلام اللہ علیہا جنگ نرم کی مجاہدہ نہیں, فقط سپاہی نہیں بلکہ کمانڈر بن کے میدان میں
کمانڈر بن.
اور بی بی معصومہ نے کیا کیا, بی بی معصومہ نے کہا میں بھی مدینہ ترک کروں گی. آپ دیکھیں جناب زینب کو اگر آپ یاد کریں کہ انہوں نے اپنی شادی کی شروط میں یہ لکھوایا تھا کہ اگر حسین مدینہ کو ترک کریں گے, حسین اگر ہجرت کریں گے تو زینب ان کے ساتھ جائے گی, شرط لکھوائی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. تو دیکھیں بی بی معصومہ کے کردار کو ہم اسی وارثہ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ابھی صرف بہن کے طور پہ نہیں ہے یہ معاملہ, وہاں پر بھی شوہر کے طور پہ یا بھائی کے طور پہ معاملہ نہیں ہے, وہاں پہ ایک ولی کے زمان امام زمانہ کے پیتر پہ حرکت کرنا, امام زمانہ کی مدافعت اور حفاظت اور امامت کا دفاع کرنے کے لیے نکلنا. بس بی بی معصومہ ترک کرتی ہیں, اور بی بی معصومہ مدینہ کو ترک کرتی ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ, اصحاب امام کے ساتھ, محبان اہل بیت کے ساتھ سفر کا آغاز کرتی ہیں, میں جاؤں گی اپنے بھائی کے پیچھے. اور بی بی معصومہ خاص طور پہ شیعہ نشین علاقوں کا انتخاب کرتی ہے سفر کے دوران, اور ہر جگہ جا کے جو ہے نا ولایت کے بیچ بوتی ہیں. اس کو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بھی نقل کیا کہ بی بی معصومہ نے ولایت کے بیچ بوئے ہیں اپنے خطبات میں, جہاں جہاں ان کو موقع ملتا تھا, اور یہ حقانیت بتاتی تھی کہ میرے بھائی کو زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے. اور ظالم میں وقت کو عیاں کرنا, اپنے زمانے کی یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتارنا جناب زینب سے سیکھا,
یعنی سیاسی لحاظ سے بہت ہی یعنی زیرک سے اور بہت ہی زیادہ
بابصیرت. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ اس اقدام کو کہیں کوئی خط نہیں آیا ہے امام, کہیں ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ امام رضا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو بی بی کو کہ آپ نے قیام کرنا ہو, یا کہ
خود اپنی ذمہ داری,
اپنی ذمہ داری کو پہچاننا بحیثیت خاتون میں یہاں پہ کیا کر سکتی ہوں. جیسے ہم نے دیکھا جناب امیر المومنین کا دفاع جناب سیدہ کیسے کرتی ہیں,
یعنی اس طریقے سے ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی اپنا کردار پہچانے کے اس وقت کس طرح دفاع کیا جاتا ہے.
یعنی وہ اگر ہم کیونکہ تفصیل میں جانے کا مقام نہیں, میں آپ سے کہوں گا کہ اس سفر کو صرف دیکھا جائے نا, بی بی معصومہ نے سفر میں کیا کیا کیا, کیا کیا بات ہوئی, کہاں کہاں پہ رکیں, کہاں کہاں ٹھہریں, کس کے پاس ٹھہرتی تھیں. آپ یقین کریں کہ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کچھ اور تاریخ میں رقم ہوتی ہے اگر بی بی معصومہ اس طرح سے کردار ادا نہیں کرتی. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر زینب نہیں ہوتی, یعنی کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, کہ کربلا باقی نہیں رہتی اگر جناب زینب نہیں ہوتی, بس اس تحریک کو آگے لے جانے والی بن کے. اسی طریقے سے امام رضا کی تحریک کو آگے لے جانے کے اندر کردار بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا ہے, کہ جو انہیں جہاں پہ جاتے جاتے جاتے, یعنی کہ مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے راستے میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قیام کر رہی ہیں, یہ تو تحریک ہے, تو آپ کے بھائیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, آپ کے اصحاب کو راستوں میں شہید کر دیا جاتا ہے. یعنی بہت چند اصحاب کے ساتھ بی بی خراسان تو درکنار کے بہت قریب پہنچ پاتی ہیں, قم کے نزدیک پہنچتی ہیں کہ ساوے کے نام سے وہ ایک جگہ ہے, تقریباً قم سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ بی بی وہاں پہ پہنچتی ہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ بہت شدید علیل ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ اس قدر علیل ہوتی ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ ان کو بہت قم سے کچھ افراد لینے کے لیے آتے ہیں جب قم پہنچتی ہیں. تو بیت النور آپ کا مقام ہے جو کہ زیارت بھی کی جاتی ہے قم کے اندر, آپ کے حرم کے نزدیک بی بی کا مصلی جہاں پہ وہ عبادت کرتی تھی بیت النور کے نام سے معروف ہے, وہاں پہ بی بی 12 یا 17 ایام کے اندر بس وہاں پہ وہ گزارتی ہیں اور آپ کی رحلت ہو جاتی ہے. بعض روایت کہتی ہیں کہ نہیں, ساوے کے مقام پہ بی بی کو باقاعدہ زہر دیا گیا تھا اور بی بی اس زہر کی وجہ سے شہید ہوتی ہیں, اور وہاں پہ 12 دن میں گزارتی بہت حلالت کی حالت کے اندر, بہت نقاہت کی حالت میں, بہت کہ بیماری کی حالت میں, اور بیوی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو یہ جو قیام ہے اور اس میں اتنا سنہ قیام جس کے اندر آپ کو ایک کربلا کی جھلک نظر آتی ہے, تو یہ وہ معمولی شخصیت نہیں ہے بیوی کی. اور یہی یہاں سے ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمارے خواتین کے لیے یہ ایک وقت نمونۂ عمل بنتی ہے.
ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبل محترم نے کس بہتر انداز سے ماشاء اللہ جواب دیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. قبلہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو کرتے ہیں, کیونکہ اکثر یہ سوال ہمارے بچے جوان اور خواتین حضرات سب کے ذہن میں ہے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ نے تقریباً حیات مبارک جو تقریباً 28 سال کی حیات مبارک تھی اور اس وقت تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی, تو آپ بتا پائیں گے کہ ہسٹری میں اور ہماری تاریخ میں کیا ملتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں؟
بالکل, بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہی سب تاریخ کے اندر کہ آپ جب تک زندہ رہیں آپ نے شادی نہیں کی تھی. ایک تو اس دور کے حالات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خود امام رضا کے دور میں اگر ہم دیکھیں اور یا خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں کہ اس وقت تو آپ کی سن مبارک بہت کم تھا, لیکن یہ جو دور امام رضا کا دور تھا اس میں بھی بہت زندگی تنگ تھی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور خواتہ اصحاب کے لیے. ہر جو شخص امام سے وابستہ ہونا چاہتا تھا کہ حکمرانی حاکم کی طرف سے وہ طبقات اس کو بہت مشکلات کے اندر رکھتے تھے, اور یہ قید جو 14 سالہ خود امام کاظم کی تھی یا وہ سختیاں جو امام رضا پہ آئیں گے اس طرح کی سختیاں اصحاب کے اوپر بھی آئیں گے, اور یہ بہت زیادہ یعنی ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ اس کے اندر سب چاہتے تھے کہ وہ چینل جو بنا ہوا تھا تشیع کا اپنے امام کے ساتھ اس چینل کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو بھی وابستگی دکھاتا تھا امام سے اس کے لیے سخت وقت آتا تھا. تو مثلا کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ بی بی کے لیے مثلا کسی طریقے سے اپنا پیغام ازدواج
کی طرف
ڈرتے تھے, اس کے اندر وابستہ ہونے سے ڈرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ اس تعلق کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے اندر, ایک وجہ یہ بھی ہے. اور اس کی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء نے اس طرف بھی کہا کہ بی بی کی شخصیت ایسی تھی, بی بی کی وہ ان کو کف نہیں ملتا اور اس کے اوپر بہت بات کی ہے, یعنی کہ ان کو کف موجود نہیں تھا, اور ایسا کف موجود نہیں تھا کہ جو بی بی کے ہم پلہ ہو کہ بی بی کی شخصیت ان کے اختیار کے اندر جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ وجہ, اور امام نے باقاعدہ وصیت بھی کی تھی کہ میری بیٹیوں کے بارے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے امام رضا کے بارے میں. امام موسیٰ کاظم وصیت میں کہتے ہیں کہ سوائے میرے بیٹے علی رضا کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے جو میرے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرے کہ کوئی نامناسب فیصلہ میری بیٹیوں کے بارے میں نہ ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں کہ ایک تو وہ اس زمانے کے حالات, وہ خوف و خطرہ اور یہ ساری چیزیں کہ لوگ جرت نہیں کرتے تھے وابستہ ہونے کو, دوسرا یہ کہ بی بی کا کف موجود نہیں. یہ وجوہات تاریخ کے اندر بہرحال نقل ہوئی ہیں کہ بی بی اس دنیا سے بغیر شادی کے شہید ہو جاتی ہیں اور رخصت ہو جاتی ہیں.
ماشاء اللہ, بہت خوب. ناظرین کرام, یہ ایک دلچسپ سوال تھا جو کہ آپ کے اور ہمارے سب کے ذہنوں میں تھا, اور قبلہ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کا جواب دیا, بہت شکریہ. ناظرین کرام, اب ہم چلتے ہیں اپنے ان سوالات کی جانب جو گاہے بگاہے ہمارے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ کر ہم سے پوچھتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا جو لاسٹ ایک پروگرام ہوا تھا یوٹیوب چینل پر اس پہ کچھ سوالات اس طرح پوچھے گئے تھے. ہم چاہیں گے کہ قبلہ محترم سے وہ سوالات بھی یہاں پر عرض کریں کہ جو دیگر موضوعات سے متعلق ہیں. پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ خواہر نے سوال کیا ہے آغا صاحب کہ اسلام میں ارث, طلاق اور اس جیسے دوسرے احکام بظاہر یعنی ان میں کیوں فرق نظر آتا ہے مرد و عورت میں, اور امتیاز کیوں ہے اسلام میں؟ یہ بظاہر جو اس طرح کے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی مغربی ایک یلغار ہے جو ایک پروپیگنڈا ہے اس حوالے سے ہے, تو آپ اس میں کیا فرمائیں؟
اسلام کے اوپر ریسرچ بھی کرتے ہیں جن کو ہم مستشرقین سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ اہل مغرب کے جو مشرق کے بارے میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسلام کے بارے میں یہ سوال وہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی جنسی امتیاز ہے یا جیسے یہ مرد اور عورت کے درمیان فرق کرنے کے قائل ہیں سب کچھ ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, امتیاز کا قائل نہیں ہے اسلام کہ ہم کسی ایک کو کسی کے اوپر فوقیت حاصل ہو, کہ اس کا تو منبع اور اس کا جو معیار ہے وہ تو تقوی ہے جو اسلام بتا چکا ہے, وہ تو کسی طور پہ بھی اس طرح سے امتیاز کا قائل نہیں ہے. ہاں اختلاف کا ضرور قائل ہے, ہاں یہ بتاتا ہے کہ ہم مختلف ہیں ان کی شخصیات یعنی خلقت کے اعتبار سے, مرد کی جسمانی شخصیت بھی اور مرد کی جو قلبی شخصیت ہے, نفسانی شخصیت ہے, معنوی شخصیت ہے, روحانی شخصیت ہے, اس میں بھی اس کی نفسیات میں بہرحال فرق ہے, ایک خاتون کی نفسیات میں فرق ہے, اس کی جسمانیت کے اندر بھی فرق ہے. تو اسلام ان کی خلقت کے اندر موجود اس فرق کی وجہ سے اپنے احکام بھی مختلف رکھتا ہے, اور ان احکام کے اندر ان کے حقوق بھی مختلف ہیں اور ان کے فرائض بھی مختلف ہیں, اور وہ مناسب ہیں ایک دوسرے کے مقابلے پہ نہیں ہے, وہ ان کی شخصیت اور ان کی جسمانی کیفیت اور ان کی نفسانی کیفیت سے متعلق ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک مرد کے اندر عقلانیت کو زیادہ پاتے ہیں لیکن ایک خاتون کے اندر جذبات احساسات کو آپ زیادہ پاتے ہیں. تو احکام بھی اسی طریقے سے کیے ہیں. جیسے تربیتی امور خاتون کے ہاتھ میں دیے بچوں کی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ باپ کے ہاتھ میں ہوتے تو اس کے اندر شاید اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. اس کی مثال یہی ہے کہ کبھی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی کہ ایک والدہ اگر بیمار ہو جاتی ہے, ایک ماں بیمار ہو جاتی ہے, اگر کسی دن کسی باپ کو اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجنا پڑے اسکول تو وہ بچہ جس طرح تیار ہوتا ہے وہ پورا اسکول اس کو دیکھتا ہے پھر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بالکل یہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ماں جس طریقے سے کرتی ہے وہ ایک مختلف, اور وہ واقعا خداوند متعال نے صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں, اسی وجہ سے ذمہ داریاں مختلف رکھی ہیں. اس کو امور خانہ میں رکھا ہے مشغول تو اس کو بیرون خانہ مشغول رکھا ہے. اسی طریقے سے جو کہا ہے کہ پرمشقت کام جو ہے وہ مردوں سے لیے گئے لیکن خواتین کے چونکہ ان کی جسمانی ساخت ایسے ان سے نہیں لیے گئے. بس یہ اختلاف تو ہے, یہ فرق تو ہے, بس اسی فرق کی وجہ سے یہ ان کے حقوق ہیں ارث کے اندر بھی اور طلاق کے معاملات کے اندر بھی. تو دوسری طرف ان کے فرائض میں بھی تو فرق ہے, ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اور خداوند متعال نے ان کی شخصیت سے متناسب حقوق اور فرائض کو ان کے لیے قرار دیا ہے. تو بس یہ فرق ہونا کسی قسم کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ خوبی اور تناسب ہے, اور یہ تناسب حسن ایجاد کرتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر, کسی بھی نظام کے اندر, کہ جب چیزیں متناسب ہوتی ہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے تو وہ خود حسن بن جاتی ہے نہ کہ نقص بنتی ہے. تو اس کو ہمیں اس اعتبار سے دیکھیں تو واقعا فرق ہے, اور یہ فرق اسلام جو ہے وہ اس کے اندر اختلاف کا تو قائل ہے, امتیاز کا قائل ہے,
امتیاز کا قائل ہے. بہت خوب قبلہ, ایک سوال اور اسی حوالے سے تو نہیں ہے, ظاہر ہم نے کہا کہ جیسے ناظرین کو بتایا کہ مختلف موضوعات پہ سوالات ہو رہے ہیں, تو ایک دوسرا سوال ہمارے خواہر نے کیا ہے کہ وہ سوال یہ ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل کو اپنا قدیمی دشمن کیوں سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ حضرت جبرائیل,
اور یہ آج بھی کیا کہتے ہیں اہل یہود کے اندر بھی یہ سوالات طے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ ایک پوری داستان ہے یہ, مثلا یہ صرف فقط ان یہودیوں سے متعلق نہیں ہے کہ جو ہمارے زمانے کے اندر معاصر زمانے کے اندر ہے, بلکہ خود نبی اکرم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ پیش آیا یا اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ پیش آیا کہ خود یہودیت کی ایک تاریخ ہے. جب ان کے پاس انبیاء آتے تھے تو یہ ہمیشہ انبیاء کے مقابلے میں نظر آتے تھے, اور حتیٰ جس نبی سے راضی بھی ہوتے تھے اس نبی سے بھی مکمل راضی نہیں ہوتے تھے. کبھی اس کے کھانے پینے سے راضی ہو جاتے تھے, اس کے جہاد سے راضی نہیں ہوتے تھے. جن کے لیے مطلب ہم دیکھتے تھے کہ بعض جگہوں حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ مثلا جب کھانے پینے کا معاملہ آتا تھا تو منو سلوا بہت پسند آتا تھا, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کبھی جہاد کی باری آتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور وہ جہاد کرے گا, تو فرعون کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے. خیر ہم تاریخ میں بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں, تو نبی اکرم کے زمانے میں بھی یہ مشکل پیش آئی. اس طرح سے یہود حضرت جبرائیل کے بارے میں بہت حساس ہوتے تھے, اس کی تاریخی داستان بھی ہے کہ مثلا انہوں نے سنا ہوا ہے حضرت دانیال کے بارے میں, جو اپنے زمانے کے اندر نبی تھے, حضرت دانیال کے بارے میں کہ مثلا اس زمانے میں بیت المقدس کی تاراجی کے لیے باقاعدہ ان کو نبی نے بتایا تھا کہ بھائی ایک قوم ایسی ہوگی اس میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو کہ نا بیت المقدس کو تاراج کر دے گا, بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دے گا. تو یہ اس کی نشانیاں آتی تھیں, یہ حضرت دانیال کے ساتھ پلاننگ کرتے تھے کہ کسی طریقے سے بھائی اس کو تاراجی سے بچایا جائے. تو ایک تذکرہ قرآن میں ملتا ہے, کافی مثلا پیچیدہ داستان ہے ان کی, بخت النصر کے بارے میں تو وہ تذکرہ ملتا ہے کہ بھائی یہ شخصیت تھی وہ حضرت دانیال. مثلا یہ اہل یہود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی آمادہ بھی ہوئے کہ اس کی پیدائش میں ہی اس بچے کو دیکھ لیا گیا, وہ یہ بچہ جب وہ اس کو مارنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ بڑے ہو کے بیت المقدس کو تباہ کرے گا, تو کہتے ہیں کہ مثلا حضرت دانیال نبی کے اوپر جبرائیل کی طرف سے یہ نازل ہوا کہ نہیں ابھی آپ اس بچے کو کیسے مار سکتے ہیں, جس نے ابھی کوئی جرم ہی نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا, آپ اس کو کیسے مار سکتے ہیں. تو اہل یہود کو یہ بات پتا ہے کہ دانیال نبی کو جبرائیل نے روکا تھا,
جبرائیل
کہ جبرائیل نے روکا تھا, جبکہ یہ نہیں کہتے کہ خود اس جبرائیل کے اوپر بھی کوئی ہے کہ جو جبرائیل کو بھیجتا ہے. تو ان کو اس جبرائیل سے بہت زیادہ حساسیت ہو گئی تھی. اور اسی طریقے سے نبی اکرم کے زمانے میں بھی ایک دلچسپ واقعہ تھا, اور بھی ہوا پھر بعد میں بغاتا تاراجی ہوئی, یہ سب کچھ ہوا کیونکہ نبی نے بتایا تھا ان کو کس طریقے سے ایک شخصیت اٹھے گی. نبی اکرم کے زمانے میں بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا کہ مکہ سے یہ جب نبی اکرم ہجرت کرتے ہیں مدینہ میں, تو ان کا مشرقین کے وفد آتے تھے, مختلف نبی اکرم سے ملاقاتیں کرتے تھے. یہود کے وفد میں بھی ایک شخص آیا تھا, اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ ترجمان بن کے آیا تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں, چونکہ وہ آخر الزمان کے پاس ان کی نشانیاں تھیں, آخر الزمان کے جو آخری نبی تھے ان کی نشانیاں ان کے پاس تھیں. یہود کے پاس سب سے زیادہ نشانیاں انہیں کے پاس تھی, یہ جانتے تھے جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے نبی کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ پھر آتے تھے اپنے ترجمان بھیجتے تھے اور وہ مطلب سوالات کرتے تھے نبی سے، تو اس میں آیا تھا یہ ترجمان جب آتا ہے، اس میں حضرت سلمان فارسی کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ وہ بھی اس محفل کے اندر تھے، نبی اکرم سے سوال کرتا ہے کہ آپ مطلب خواب کو کیسے دیکھتے ہیں، تو نبی اکرم مطلب جواب میں بتاتے ہیں کہ میرے لیے خواب ایسے ہے کہ مطلب میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بالکل یہی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ بالکل درست چشم. اور دوسرا سوال مثلا کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی نظر خدا کے بارے میں مثلا کیسے ہے، تو خدا کیا ہے، تو نبی اکرم وہاں پہ سورہ اخلاص پیش کرتے ہیں کہ بھائی خدا بند مطال کی مہتانیت، اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ہماری کتاب میں ایسے لکھا تھا کہ جب کوئی نبی آخر زمان سے پوچھے گا تو وہ ایسے جواب دیں گے. اسی طرح وہ اور سوالات کرتے ہیں اور اس نے مثلا پوچھتا ہے کہ اسی سوالات کے اندر ملائکہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مثلا یہ سب باتیں آپ کو کیسے بتائی جاتی ہیں، تو نبی اکرم فوراً کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس جبرائیل نازل ہوتا ہے اور جبرائیل جو ہے وہ مجھے یہ سب باتیں بتاتا ہے. جس میں وہ جیسے بس جبرائیل کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سوالات کریں گے، اگر آپ صحیح جوابات دیں گے ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن چونکہ یہ سب باتیں آپ کو جبرائیل بتاتا ہے اب ہم آپ پہ،
اور جبرائیل ان کا دشمن
اور جبرائیل کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نا ایون یہ کہتے تھے ہم حضرت میکائیل کے بارے میں اتنے احساس نہیں ہے، مطلب اختر نبی اکرم کو بتاتے تھے حضرت میکائیل ہمیشہ اچھی خبریں لے کر آتے ہیں، انہوں نے کبھی یہود کے مخالف کوئی خبر نہیں دی، آپ پہ حضرت میکائیل بھی مثلا انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں ان کے بھی امور ہیں، حضرت اسرافیل سے ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، حضرت اسرائیل سے کوئی مشکل نہیں ہے، حضرت میکائیل سے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں جبرائیل سے مشکل ہے کہ ہمیشہ جنگ و جدال یہود ستیزی کے پیغام لے کر آتے ہیں، ان کی تربیت ایسے کی گئی
تھی، یہ سارے پروگرام خدا کی طرف سے تھے،
یہ جواب قرآن مجید نے ان کو دیا، بس یہ جب آپ فرما رہے تھے بس یہی جواب قرآن مجید کے اندر آیت ہے، معروف آیت ہے کہ جب نبی اکرم یہ کہہ رہے تھے، آیت نازل بھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسول کہہ دیجئے کہ یہ جبرائیل نہیں کہتے یہ خدا کہتا ہے، اور اگر تمہاری سے یہ جو جبرائیل سے اگر تمہاری دشمنی ہے تو اس کا مطلب تمہاری دشمنی خدا سے ہے، تم خدا کی دشمن ہو، تو یہ حضرت سلمان فارسی اس کے اندر مداخلت کرتے ہیں اور اس بات درمیان میں آ کے ان کو جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر نبی اکرم تصدیق کرتے ہیں کہ سلمان فارسی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، نبی اکرم سلمان فارسی کی سچائی اس کو وہاں پہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان یہود کا جواب جو حضرت سلمان فارسی دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تو اس طرح کے مقامات پہ مطلب سارے سوالات کرتے ہیں سارے درست دیتے ہیں، صرف جبرائیل کے مقام پہ کہتے ہیں وہاں پہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس میں آیا کہ چلے گئے نہیں ایمان لے کر آئے، تو بس ان کو یہ مشکل ہے کہ یہ سارے کام ہمارے جو خراب کرتا ہے یہ چونکہ جبرائیل کرتا ہے، اور یہ ایک نبی آنا تھا ہمارے اس میں ٹھیک ہے، اور جبرائیل ان پہ نازل ہو گیا
جی،
اور وہ یہود میں سے نہیں آیا، وہ نبی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ یہاں سے آئے گا، تو اور بھی بہت ساری داستانیں جو آج تک ان کے دل میں جبرائیل کی نسبت یہ کہ یہ جبرائیل کی وجہ سے سارا ہمارا کام خراب ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ بھائی اصل میں ان کی دشمنی خدا سے ہے، ان کو خدا ہے کہ جبرائیل کو نہیں ہے، جبرائیل کا حکم نہیں ہے، جبرائیل تو صرف لانے والے ہیں، تو حکم خدا کا ہے تو تمہاری دشمنی خدا سے.
ماشاء اللہ بہت خوب بہت اچھا جواب دیا ماشاء اللہ. ہم نے آپ کو بتایا ناظرین کہ مختلف موضوعات پہ ہم سوالات کر رہے ہیں، قبلہ سے آج کے اس پروگرام میں آخری سوال کریں گے، اور قبلہ سوال ہے ایک وہ بہت زیادہ یعنی سنا جاتا ہے، اس کے جوابات عام طور سے اس طرح دیے نہیں جاتے، اگر اس پروگرام کے توسط سے آپ اس کا جواب دیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوحوں اور منقبتوں میں آئمہ اہل بیت کے نام جو لیے جاتے ہیں یا نام لیا جاتا ہے مثلا مولا علی کا امام حسین کا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگایا جاتا، درود نہیں پڑھا جاتا، اشعار ہیں ایسے بہت سارے، تو کیا اس سے بے احترامی اور یعنی بے حرمتی کا عنصر تو ظاہر نہیں ہو رہا، مطلب اس کے کیا جواب دیں گے آپ؟
ہاں اس طرح سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اصل میں عرف میں ایسے ہی ہے، ہمارا معاشرہ ایسی ہے کہ ہم جو ہماری ایک عزاداری کی ثقافت ہے، ہمارے یہاں جو اہل بیت اطہار سے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ایک عقیدت ہے، وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملے گی، برے صغیر کے اندر بالخصوص ہم پاکستان کے اندر عزاداری کو دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ نہیں غیر معمولی احترام کے یہ قائل ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کہیں نام آتا ہے بی بی سیدہ کا نام آتا ہے، ہم چاہتے ہیں اپنا سر تک لے کر جائیں، ہم احترام کریں ان کا، درود بھیجیں بی بی پر، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نوحوں کے اندر تو یہ ایک طبیعی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر آتا ہے، اور یہ ان کی اوج عقیدت کی علامت ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ یہ سوالات اٹھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ہم تھوڑا سا مسئلہ حل اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، ہم جب ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، جو بھی نوحوں کے اندر یہ سب کچھ پڑھ رہا ہے منقبتوں میں پڑھتا ہے، تو وہ شعر کی ضرورت ہے، شعری کی وجہ سے کبھی نام کو اس طریقے سے لے رہا ہوتا ہے، اس میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں لگا سکتے پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا نہیں لگا سکتے، اور دیکھیے خدا کے لیے بھی تو ایسی ہے، قرآن کے اندر جو خدا کا نام آیا تو کیا ہر دفعہ جب اللہ کا نام آتا تھا تو جلا جلالہ ربی لگتا تھا کیا؟ قرآن نے جس طرح سے بات کی تھی آئمہ جب بات کرتے تھے تو نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر آپ کا جو مطلب منظور ہے وہ توہین کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ضرورت شعری ایسی ہے, شعر کے اندر ہمیشہ نام ایسے لیے جاتے ہیں. تو
قرآن میں بھی مثلا محمد کر کے
بالکل ایسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی آیا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا تو قرآن جب بھی نبی کا نام لیتے تو قرآن میں بھی درود آتا ہے, صحیح ہے, ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم احترام جب ایسی حالت میں ہوتے ہیں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے, کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی, ہم درود بھیجتے ہیں اور حساسیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کے لیے مشکل نہ بھی ہو تو آپ مثلا آپ درود نہ بھیجیں, لیکن ہمارے لیے واقعی ایسا ہے کہ عقیدت احترام کی وجہ سے ایسا کہ ہم یہ کام کریں. لیکن یہ نوحوں میں جو آتا ہے ان افراد کی کوئی نیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے اندر بے احترامی کی نیت ہو یا بے حرمتی کی نیت ہو, نہ اسے بلّہ. لیکن اگر کوئی کبھی کسی تقریر میں کسی مناظرے میں کسی واقعے میں کسی کو بیان کرتے ہوئے اس کی نیت ایسی ہو کہ اس کو ہم کہیں گے کہ مجرمانہ نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے, اور وہ اگر نام نہیں لے رہا اور وہ ایسے نام لے رہا ہے کہ مطلب فلاں نے یہ کہہ دیا تھا, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, اور القابات کا احترام کا خیال نہیں رکھ رہا, اس کا معاملہ جو ہے تو یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے, ہمیں دیکھنا پڑے گا جو یہ کام کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے, وہ کیا سوچ کے کر رہا ہے, کس ہدف سے کہیں پر اگر نہیں لے پایا تو اس میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. لیکن انسان بہت زیادہ اگر شک و شبہات کے اندر پڑتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ درست نہیں ہو رہا. اچھا یہ سوال پتہ چل رہا ہے, دین ہمارا بہت لاجیکل اور دین ہمارا بہت طبیعی بہت فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, تو ہمیں اس چیز مسئلے کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے تاکہ ایک معتدل ہماری رائے اس معاملے کے اندر ہو.
یعنی عموماً اگر ان کا نام اس طرح لیا جائے تو احترام اچھی بات ہے کیا جائے اور درود بھی پڑھا جائے, اور اس کے جو بھی احترام
اور زیارت ناموں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں زیارت ناموں میں ائمہ کے نام کیسے آتے ہیں, ان کے القابات آ جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ہر زیارت نامے کے بعد تو ایسے نہیں ہوتا, جتنا زیارت نامے میں وہ آتے ہیں تو درود. اس سے مجھے یاد آیا چونکہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے زیارت نامہ آپ دیکھیں چونکہ واحد مطلب اس کے اندر دیکھتے ہیں خاص ترتیب ہے, کیونکہ امام رضا نے بھی یہ زیارت پڑھی ہے بی بی معصومہ کی, جس میں انبیاء سے لے کے ائمہ تک آخری اس تک سلام ہے. یہاں پہ ہر زیارت نامے میں اس طرح سے نہیں ہوتا معاملہ, تو لوگ پوچھتے بھی ہیں چونکہ بی بی کا جو یہ حرم ہے یہ حرم اہل بیت ہے, یعنی کہ خود روایت بھی ہے معصومین سے حرم اہل بیت کے عنوان سے, مطلب ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال کے لیے ایک حرم ہے مکہ, اسی طریقے سے امیر المومنین کے لیے ایک حرم ہے کوفہ, اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک حرم ہے مدینہ, تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اہل بیت کا حرم قوم, تو یہ جو قوم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی حرم اہل بیت ہے, تو کہتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ وہ برکات ہے وہ ہیں اہل بیت کا نزول ہے, اہل بیت نازل ہوتے ہیں. اس میں بھی پھر ایک داستان ہے, کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا چونکہ حجاب ہے, جناب سیدہ کی چونکہ ترجمان ہے, وہ برکات ساری اس قبر کے اوپر موجود ہیں, جب تک وہ قبر مخفی ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نصیحت ہوئی کہ تمہیں وہاں جانا چاہیے, وہ سب برکات اس قبر پہ موجود ہے جب تک یہ قبر مخفی ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کا حجاب ہونے کی نسبت سے بھی یہاں پہ ایسی رونق ہے, اور زیارت ناموں میں اتنے تذکرہ ہونا اہل بیت کا حرم ہونا یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو باقی امامزادوں امامزادیوں سے منفرد کر دے.
ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اور مستقل اور مختلف موضوعات پر قبلہ محترم مولانا حیدر علی جعفری صاحب نے بہترین جوابات عنایت فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے اور ضرور کریں گے شکریہ ادا کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ان کو دعوت دی جائے گی. اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر اور مختلف ٹاپکس پر ہم لوگ یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ, اور ہم آپ کو قبلہ دعوت دیں گے کہ انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں ہمارا اپنا کردار ادا کریں. ناظرین کرام آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا کہ آج بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت, اور اسی طرح یہ عشر کرامت جو منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اس طرح ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ مختلف موضوعات پر اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو ہماری اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے, آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکیں گے. ناظرین کرام انشاءاللہ جلد ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.